الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہو جایا کریں آپ ان کو معاف کرتے رہا کریں، بلکہ نہ صرف یہ کہ معاف کرتے رہا کریں بلکہ ان کے لیے، اپنے ان صحابہ کے لیے استغفار بھی کیا کریں، اللہ سے مغفرت بھی مانگا کریں، اور جب کوئی اہم کام پیش آ جائے تو آپ ان سے مشورہ بھی کیا کریں. فاعف عنہم، ان کو معاف کرتے رہا کریں، واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت بھی اللہ سے مانگتے رہیں، وشاورہم فی الامر، اور ان کے اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی کیا کریں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشورہ اتنی اہم چیز ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبکہ آپ کے اوپر وحی بھی نازل ہوتی تھی، وحی سے آپ کی رہنمائی ہوتی تھی، مگر پھر بھی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو اور وحی سے رہنمائی کی جا رہی ہو وحی الہی سے، اس کے باوجود مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم پر تو وحی نہیں آتی، ہم کو کتنا مشورے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایمان والوں کی صفات میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ہر حکم اپنے رب کا مانتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے کام مشوروں سے ہوتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جن کے کام مشوروں سے انجام دیے جاتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں سورہ شورا کی آیت ہے، اس کا نام ہی سورہ شورا ہے، یعنی مشورہ. پوری سورت کا نام ہی اسی پر رکھ دیا گیا. اور اس آیت میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں سورہ شورا کی اس آیت میں، اور ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مشورے کا اہتمام کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو وہ جتنا بدلہ لینا ہو اتنا لے لیتے ہیں، اور یہ اس وقت ہے، اس وقت لیتے ہیں جب بدلہ لینے میں ہی خیر ہو. اگر بدلہ نہ لینے میں فساد ہو رہا ہو تو اس وقت بدلہ لینا واجب ہو جاتا ہے، تو اتنا لیتے ہیں جتنا لینا چاہیے، بس جتنا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جتنا ان کا حق بنتا ہے اتنا آپ اپنا بھی حق لے لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیتے. اور آگے فرمایا: فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جو معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ کیا ہے، یہ اور زیادہ بہتر ہے. تو عموماً تو معافی پر عمل کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو، مگر جہاں بدلہ لینا ضروری ہو وہاں پر اتنا لیتے ہیں جتنا ان کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتے. تو اس آیت میں بھی مشورہ کرنا ایمان والوں کی خاص صفت بیان کی گئی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما تشاور قوم قط، الا حدود. جب بھی کوئی قوم مشورے کا اہتمام کرتی ہے، جو لوگ مشورے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں. یہ ہے مشورے کی برکت کہ آپ مشورے کا دروازہ کھٹکھٹا لیجئے، بس پھر اللہ آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نصیب فرما دیں گے. ما تشاور قوم قط الا هدوا الا هدوا وارشد امرهم، اور ان کو بالکل صحیح راستے پر اللہ سبحانہ و تعالی ڈال دیتے ہیں، رہنمائی فرما دیتے ہیں، ان کو ہدایت فرما دیتے ہیں. اب یہی دیکھ لیں جو اس کا اہتمام نہ کریں ان کا کیا حال ہوگا، کیسے بھٹکیں گے اور صحیح راستے سے کس طرح ہٹتے چلے جائیں گے. اسی لیے فرمایا ما ندیما من استشار، جو مشورہ کرتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کبھی بھی ندامت نہیں ہوتی. یہ مشورے کا فائدہ ہے کہ ندامت نہیں ہوتی. ما ندیما من استشار وما خواب من استخار، اور جو استخارے کا اہتمام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، جو مشورے کا اہتمام کرتا ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی اپنے افعال پر، اور جو استخارے کا اہتمام کرے وہ نامراد نہیں ہوتا. ارے بھائی اگر استخارے کا موقع نہیں ہے کہ دو رکعت پڑھ کے ہم سات مرتبہ دو دو رکعتیں بھی پڑھیں پھر دعائیں بھی کریں، تو ایک چھوٹا سا استخارہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا حدیث شریف میں، اللہم اغفر لی واغفر لی، لیجیے استخارہ ہو گیا. استخارے کا مطلب ہے خیر مانگنا. آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لیجیے، اے اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر ڈال لیجیے. اس کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی واغفر لی. کتنا چھوٹا سا استخارہ ہے، اس میں کچھ وقت لگتا ہے، مگر دیکھیے فائدہ کتنا ہے کہ آپ نامراد نہیں ہوں گے. استخارہ کر لیا آپ نے، نامراد نہیں ہوں گے. ایسے بھی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ اب استخارے کا وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی دیکھیے شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی. ہماری شریعت میں حرج نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج ہے ہی نہیں. اچھا فوری کام ہے، نہیں تمہیں دو رکعت ہی پڑھنی ہوگی اور اس کے بعد دعا بھی کرنی ہوگی، اتنے وہ سارا کام ہی الٹ پلٹ ہو جائے. اب وقت ہی نہیں ہے تو اب اللہم اغفر لی واغفر لی، لے میرے بندے بس اس سے کام چلا لے، تیرا کام چل جائے گا. کتنی آسانی ہے، مگر اگر فائدہ اگر ہم نہ اٹھائیں تو ہماری کمزوری ہے اور محرومی ہے. اس لیے فرمایا کہ ما ندیما من استشارا، ندامت نہیں ہوگی اگر اس مشورہ کر لو گے. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر وہ زمانہ آ جائے، ایسا زمانہ تم دیکھ لو، اذا کان امراؤکم خیارکم، اگر تمہارے امیر لوگ یعنی تمہارے سربراہ بڑے قوم کے بڑے سمجھے جانے والے اگر وہ نیک لوگ ہیں، انتہائی تمہارے نیک لوگوں سے وہ ان کو چنا گیا ہے، ایسے ہوں. وَأَغْنِيَاؤُكُمْ أَسْخِيَاؤُكُمْ، اور تمہارے جو امیر لوگ ہیں وہ تمہارے سخی ترین لوگ ہوں، مالدار وہ لوگ ہوں جو جن میں سخاوت بھی اللہ تعالی نے رکھی ہو. اگر یہ زمانہ تم پاؤ، تمہارے جو بڑے قوم کے بڑے ہیں سربراہ ہیں وہ انتہائی نیک لوگوں میں سے ہوں، اور تمہارے جو غنی لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں وہ تمہارے سخی ترین لوگوں میں سے ہوں. وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہوں، تم آپس میں معاملات میں مشورہ کرتے ہو بڑوں سے اپنے. فَظَاهِرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، تو زمین کی پیٹ تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے. زمین کی پیٹ تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے. آپ فرق سمجھ رہے ہیں پیٹ اور پیٹ کا، یعنی زمین کی کمر اس کے پیٹ سے بہتر ہے. یعنی زمین کے اوپر چلنا تمہارے لیے بہتر ہے, تم اچھے لوگ ہو, قبر میں جانے سے بہتر ہے. اور فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم, اگر تمہارے قوم کے سربراہ بدترین لوگ ہوں, بڑے بڑے گناہگار, وہ سب سربراہ بن جائیں, وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ, اور تمہارے جو مالدار لوگ ہوں وہ بخیل کنجوس بلکہ مکھی چوس ہو جائیں. ایک کنجوس کی کنجوس اور وہ بھی مکھی چوس, اور جیسے کریلا وہ بھی نیم چڑھا. آپ کو آج میں اس لغت کی تحقیق بتا دیتا ہوں, کبھی کوئی سمجھے کریلا نیم چڑھے کے کیا معنی ہوتے ہیں. لوگ اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں اس کو. ذرا بھائی یہ کانٹا کہاں سے بدل رہا ہوں یاد رکھنا, کبھی میں کہیں اور نکل جاؤں. تو کریلا اور نیم چڑھا اس کو سمجھتے ہیں, کریلا وہ کریلا جو کہ آدھا پکا ہوا ہو آدھا کچا ہو. نیم مانے آدھا, نیم مانے آدھے کے بھی تو ہوتے ہیں. نیم شب یعنی آدھی رات, نیم گرم یعنی آدھا گرم پانی, لوک وارم واٹر ہے, وہ نہیں ہے یہاں مراد. بلکہ وہ کریلا کبھی کبھی کریلے کی بیل ہوتی ہے, اور اس کے قریب اگر نیم کا درخت ہو اور وہ درخت سے چڑھ جائے اور اس کریلے کی بیل کی جڑیں نیم کی شاخوں میں گڑ کر اور وہاں سے پانی چوسنے لگیں تو وہ کریلا خود کڑوا, پہلے ہی کڑوا ہوتا ہے, اور نیم کا درخت کی کڑواہٹ وہ دونوں شامل ہو جائیں تو یہ کریلا انتہائی کڑوا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کریلا نیم چڑھا. اب سمجھ گئے آپ یہ کہتے تھے. یہ شاید آپ نے, میں شاید کہہ رہا ہوں تاکہ دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے, شاید آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو یہ تحقیق. تو کنجوس ہو جائے اور وہ بھی مکھی چوس. ایک کنجوس کے, یہ مکھی چوس کیسے نکلا, ایک کنجوس کے کھانے کے اندر مکھی گر گئی. اچھا کھانے میں یا دودھ میں پانی میں مکھی گر جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں بھی رہنمائی فرما دی. ہمارا دین ایسا مکمل ہے, اللہ اکبر, استنجا کے بھی دوسروں احکامات اور سنتیں اور آداب ہیں. استنجا, اور یہ دیکھیے مکھی گر جائے تو کیا کروں. فرمایا مکھی کے دو پر ہوتے ہیں, ایک میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اور ایک پر میں بیماری رکھی ہے. جب مکھی گرنے لگتی ہے سالن میں یا دودھ وغیرہ میں تو وہ بیماری والا پر آگے کر دیتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم یہ کرو کہ جب مکھی گر جائے اور وہ بیماری والا پر اس نے سالن میں ڈبو دیا تو تم کرو اس کو پورا ڈبو دو تاکہ جو شفا والا پر ہے اس کی شفا بھی اس سالن میں شامل ہو جائے اور بیلنس ہو جائے, اور اب اس کو پھینک دو. مگر اس ظالم نے, جس کے سالن میں یہ مکھی گری تھی, اس نے نہ صرف یہ کہ اس کو نکالا بلکہ چوسا بھی کہ ارے ظالم میرا اتنا سالن تو لے کر جا رہی ہے, لہٰذا اس کو چوس کے پھر چھوڑا. تو اسی وقت سے یہ کہاوت ایجاد ہوئی, کنجوس مکھی چوس. بہت بڑا کنجوس جو ہوتا ہے, مہا کنجوس اس کو کہا جاتا ہے, کہ یہ کنجوس اور مکھی چوس بھی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اغنیاؤکم بخلاؤکم, جب تم وہ زمانہ دیکھو کہ تمہارے بڑے قوم کے بڑے وہ بدترین لوگ ہوں اور تمہارے جو غنی اور مالدار ہوں وہ زکات بھی نہ دیں اور بخیل ترین لوگ تمہارے ان کے پاس مال دولت آ جائے اور وہ ہو بخیل ترین لوگ. وامرکم الی نسائکم, اور تمہارے امور چاہے وہ سلطنت کے امور ہو, وزارت ہو یا گھر کے امور ہو, وہ عورتیں چلانے لگیں. اگر یہ زمانہ تم دیکھ لو فبطن الارض خیر لکم من ظہرها, اس وقت میں زمین کا پیٹ اس کی پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے. اب قبروں میں جانا تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم زمین پر چلو پھرو. لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة او كما قال عليه الصلاة والسلام ہرگز ہرگز وہ قوم فلاح کو نہیں پہنچ سکتی، کامیابی کو نہیں پہنچ سکتی جو اپنے کام عورتوں کے سپرد کر دے، جو اپنے کاموں کو عورتوں کے سپرد کر دے. اس لیے مشورے کی بہت زبردست اہمیت ہے. لیکن مشورہ لیا کس سے جائے؟ ہر اہل غیرے سے مشورہ لے لیں؟ نہیں نہیں نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں استرشد العاقل، استرشد العاقل، عقل مند سے، سمجھدار آدمی سے مشورہ کرو. اور سمجھدار بھی وہ نہیں، یہاں پر مطلق عاقل کو مطلق استعمال فرمایا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل، لہذا عاقل سے وہ شخص مراد ہے جس کو دنیا کی بھی عقل رکھتا ہو اور آخرت کی بھی عقل رکھتا ہو، یعنی کہ خالی دنیا ہی دنیا. تو فرمایا ایسے عاقل سے مشورہ کرو جس کو دنیا کی بھی سمجھ بوجھ ہو اور آخرت کی بھی پوری سمجھ بوجھ ہو کہ کیا چیز بہتر ہے آخرت کے لحاظ سے اور کیا چیز بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے، اور کس چیز کو اختیار کرنے میں آخرت کو نقصان ہوگا، اس کی بھی سمجھ رکھتا ہو. استرشد العاقل ترشدو، ایسے عاقل سے مشورہ کرو تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے، صحیح ہدایت پا جاؤ گے، رشد اور ہدایت پا جاؤ گے. ولا تعصوہ، اب مشورہ کر لیا ایسے عاقل اللہ والے سے، ولا تعصوہ، اب اس کی نافرمانی مت کرنا. فتندمو، اگر ایسا کرو گے تو تم ندامت اٹھانی پڑے گی تمہیں. بالآخر ندامت اٹھانی پڑے گی. اچھا ایسے آدمی سے مشورہ کرو، اور پھر وہ مشورہ جو دے رہا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المستشار مؤتمن اذا اشیر، جب کسی مشورہ، جب کسی سے مستشار اس شخص کو کہتے ہیں جس سے مشورہ لیا جائے، کوئی اس کے پاس مشورہ لینے آئے. فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ بمنزل ہے، امین کے ہیں، امانت دار ہے، وہ امانت سمجھ کر مشورہ دے. گویا کسی کی امانت ہے جو اس کو واپس کرنے کا وقت آ گیا. جس طرح ایسا کیا جاتا ہے اسی طرح مشورہ بھی دے. تو ان المستشار مؤتمن اذا اشیر فلیشر، فلیشر بما صانع لنفسه، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا مشورہ دے کہ وہ خود جو کام کرتا، مشورہ لینے والے کو جو چیز پیش آ گئی ہے اگر وہ اس کو خود اس کو پیش آتی تو اس وقت یہ خود کیا کرتا، تو وہ مشورہ دے اس کو، وہی والا مشورہ اس کو دے. یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشورے والوں کے لیے بھی ہدایت. دیکھیے کہ جب آپ سے کوئی مشورہ لینے آئے تو وہ جس چیز کا مشورہ کر رہا ہو وہی چیز اگر آپ کو پیش آ جائے تو آپ کیا کرتے اس وقت، تو وہی مشورہ آپ دیجیے. اسی لیے دیکھیے اس پر ایک واقعہ سن لیجیے. ابا جی رہتے تھے نا وہاں شریف آباد میں، انہوں نے سنایا تھا یہ واقعہ، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتے تھے وہ، اور وہ بچپن تھا ان کا اس وقت، تو انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا. وہ چونکہ وہ تھانہ بھون میں رہے تھے، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تو کبھی کبھی جب موڈ میں ہوتے تھے تو خوب باتیں سناتے تھے اور ہم لوگ ان سے باتیں سنتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا ایک نماز کے بعد بیٹھے دوسری نماز کا وقت آ گیا، بہت مزہ آتا تھا اللہ والوں کی باتیں سننے میں. تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے برابر میں بالکل ایک قصائی رہتا تھا، گوشت کا کام تھا اس کا، مگر تھا بھی بہت گوار، اور اس کی دو بیویاں تھیں، دونوں کو سارا دن گالیاں بکتا رہتا تھا اور زور زور سے بکتا تھا، اندر تک آواز حضرت کو آواز آتی تھی اور حضرت کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور یہ اس کا روز کا معمول تھا. حضرت نے मशवरा किया कि भाई इसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है, ये एक तो ये गालियां बहुत बकता है और यहां तक आवाज आती है और हमारे मामूलात में फर्क पड़ता है। तो लोगों ने हजरत से अर्ज किया कि हजरत कोई बात नहीं, हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि कोई अच्छा सा मकान कहीं ढूंढ लेते हैं, फिर इसको बताएंगे कि भाई ये एक मकान फरोख्त हो रहा है, ये तुम खरीद लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। लिहाजा बड़ी मेहनत से हजरत के जो करीब के लोग थे उन्होंने बड़ी मेहनत से कि हमारे हजरत को तकलीफ से निजात मिलेगी, उस कसाई के लिए एक मकान ढूंढ लिया और उसको उस कसाई को आकर बताया कि भाई ये तेरे लिए मकान हमने देखा है, ये बहुत अच्छा है, ये मकान खरीद ले, फुला जगह मकान दिख रहा। उसने कहा हाँ भाई, मकान देखा जाके बहुत अच्छा लगा उसको, मगर उसने कहा कि मैं तो हजरत जी से मशवरा करूंगा जो वो कहेंगे, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं, मैं तो हजरत जी से मशवरा कर लूं पहले कि ये मकान हजरत जी खरीदूं कि ना खरीदूं। तो वो हजरत के पास आया और कहा हजरत एक मकान फरोख्त हो रहा है और बहुत अच्छा है, मेरे मौजूदा मकान से भी अच्छा है और कीमत भी उसकी मुनासिब है, अब आप बताइए मैं जाऊं या ना जाऊं। हजरत ने फरमाया भाई मेरी राय तो ये है कि तू इसी मकान में रहे, वहां ना जा, इसी मकान में रहे वहां ना जा। उसने कहा हजरत जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब नहीं जाऊंगा, वो तो मिल रहा था तो मैंने इसीलिए आपसे मशवरा किया था, अब नहीं जाऊंगा। और उसने जब जाके बताया उन लोगों को जिन्होंने बड़ी मेहनत से उसके लिए मकान ढूंढा था कि मैंने हजरत जी से मशवरा कर लिया, उन्होंने कहा भाई क्या कहा हजरत ने, तो उसने कहा हजरत ने कहा फरमाया है कि तुम यहीं रहो, वहां जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मकान अपना तब्दील मत करो। अब वो लोग हजरत के पास आए जिनसे हजरत ने पहले फरमाया था कि भाई इसका कुछ मकान वगैरह तब्दील कराओ, बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने कहा हजरत हमने तो आपके लिए आपकी वजह से इतनी मेहनत से उसके लिए मकान ढूंढा, वो आपके पास मशवरा करने आया, आपने फरमा दिया कि नहीं जा तू यहीं से रह, तो फरमाया मैं क्या कर सकता था, वो जालिम आया ही मुझसे मशवरा करने, मुझसे ही वो जालिम मशवरा करने आया तो मैं तो वो दूंगा, क्योंकि हदीस में आता है कि वो दो जो तुम खुद तुम अपने जो तुम्हें पेश आ जाता तो तुम क्या करते। तो फरमाया ये बेचारा इसको हम यहाँ तो सब जानते हैं इसको, अगर ये वहां जाता तो और लोगों में इसकी बदनामी होती, यहाँ तो अभी अगर पांच लोगों में बदनामी है तो वहां 15 में और हो जाती और लोग इसको वाकिफ हो जाते, लिहाजा मैंने जो इसके लिए बेहतर था वो यही था कि ये यहीं पे रहे और हम पड़ोसी हैं इसकी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर इसके लिए वहां जाना बेहतर नहीं। आप देखिए हमारे अकाबिर और हमारे बुजुर्गों का दीन पर किस कदर अमल था, कैसा अमल था, उन्होंने अपने नफ्स को छोड़ दिया, अपने नफ्स को छोड़ दिया उन्होंने, अल्लाह के हुक्म को सामने रखा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया फल युशुर बिमा खानियाउन लिनफ्सिही, उसको वही मशवरा देना चाहिए जो वो उस वक्त करता है जब खुद इसको पेश आती वो चीज, वही मशवरा दे दूसरों को। इसीलिए बुजुर्गों ने ये फरमाया है भाई देखो दरवाजे जरा बंद कर दो, आवाज आ रही है, इससे खलल हो रहा है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए और माँ को चाहिए कि अपनी औलाद को हुक्म ना दें। एक मसला पहले अर्ज कर दूं कि मशवरे पर अमल करना वाजिब नहीं है, हुक्म पर अमल करना तो वाजिब है, मशवरे पर अमल करना वाजिब नहीं है। तो इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को मशवरे की नियत करके काम करने का कहें, मशवरे की नियत कर लें और फिर कह दें भाई ये काम कर दो और ये नियत करें कि मैं इसको मशवरा दे रहा हूं, अगर औलाद ने वो काम न किया तो गुनाहगार नहीं होगी आपकी औलाद, और अगर आपने हुक्म दिया कि मैं इसका बाप हूं और मैं बाप की हैसियत से इसको हुक्म दे रहा हूं कि फुला काम कर फुला कर, और अगर उसने नहीं किया तो अल्लाह के यहां नाफरमान होगा, गुनाह मिलेगा उसको, और अगर आपने मशवरे की नियत की तो गुनाह नहीं होगा। देखिए कितनी आसानी है, आप ये इस पर अमल कीजिए और औलाद की तरबियत ऐसे करें कि वो मशवरे को भी हुक्म समझे। اولاد کی تربیت کریں کہ مشورے کو بھی حکم سمجھے، مگر آپ مشورے کی نیت کیجیے. دیکھیے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی، یہ دونوں پہلے غلام تھے ایک آقا کے، اور دونوں میاں بیوی بھی تھے. جب آقا سے آزادی حاصل ہو جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو اختیار ہوتا ہے کہ شوہر سے اپنا نکاح باقی رکھے یا نہ رکھے. اور حالت یہ تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت تھی، بلا سی خوبصورت اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت نہیں تھے، کالے رنگ کے تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے. اب جب ان کو آزادی ملی ان دونوں کو، تو شریعت نے بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنا نکاح باقی رکھے یا فسخ کر دے، ختم کر دے. تو انہوں نے کہا میں تو اپنا نکاح ختم کرتی ہوں. اب وہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی خوبصورت بیوی ان کو ملی ہوئی تھی، لہذا بہت روتے تھے کہ دیکھو ہمیں، ہم سے علیحدگی اختیار نہ کرو، مگر وہ نہیں مانی. اور یہ وہ وقت تھا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے اور بریرہ بریرہ پکارتے رہتے تھے. ایسی ان کی حالت ہو گئی. جب صحابہ نے یہ حالت دیکھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، آپ کچھ ان کا علاج فرما دیجیے. حضرت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم مغیث سے اپنا نکاح باقی رکھو. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ مشورہ ہے تو میں مغیث سے نکاح باقی نہیں رکھنا چاہتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی اعتراض نہیں فرمایا کہ تم نبی کی بات کو، نبی کے مشورے کو نہیں مان رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مشورے کو ماننا واجب نہیں ہے. حضور نے ذرہ برابر بھی برا نہیں منایا کہ بریرہ تم نے میری بات نہیں مانی، اور حکم نہیں دیا. حضور نے حکم ہوتا، ایک نبی کا حکم امتی پر پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا حکم کا پورا کرنا واجب تھا. اور حضور نہیں چاہتے تھے، حضور چاہتے تھے اپنے دل سے اگر حضور حکم دے دیتے تو، اور وہ واجب سمجھ کے عمل کر لیتی، بعد میں بنتی نہیں آپس میں، کیونکہ دل جڑے ہوئے نہیں تھے، وہ چاہتی ہی نہیں تھی ان کے ساتھ رہنا، تو کہاں سے بنتی تھی. لہذا حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. لہذا انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ مشورہ ہے تو میں مغیث سے نکاح باقی نہیں رکھنا چاہتی. لہذا انہوں نے اپنا نکاح فسخ کر دیا. دیکھیے یہ ہے مشورہ کتنی کیسی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اتنی اہم چیز ہے یہ. وحی کے نازل ہونے کا زمانہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے سفر پر تشریف لے گئے اور وہاں مشرکین مکہ نے کہا کہ اس سال تو آپ نہیں آئیں گے، واپس جائیے، اگلے سال ہم آپ کو آنے دیں گے، صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ ہوا وغیرہ. تو صحابہ نے تو خواب دیکھ رکھے تھے، بڑے جوش و خروش سے وہ گئے تھے کہ حضور کے ساتھ طواف کریں گے، حضور کے ساتھ سعی کریں گے، کتنا مزہ آئے گا. مگر وہ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اپنا احرام اتار دو. یہ وہ پہلا موقع تھا کہ اشارے پر مر مٹنے والے صحابہ، انہوں نے احرام نہیں اتارا. حضور کی بات کو سن کر انہوں نے احرام نہیں اتارا. جب حضور نے فرمایا احرام اتار دو، انہوں نے احرام نہیں اتارا. حضور کو بڑی حیرت ہوئی، اللہ اکبر، کہ یہ تو وہ ہیں جو میرے اشارے پہ جان دینے والے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عجیب بات ہے، اب یہ مشورہ ہو رہا ہے. دیکھیے مشورہ ہو رہا ہے، عورتوں سے مشورہ لینا جائز ہے، لینا بھی چاہیے، حضور سے ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے. فرمایا عجیب بات ہے، میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی احرام اتارو، انہوں نے احرام نہیں اتارے، یہ تو میرے ایک ایک حکم کو ماننے والے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے خواب دیکھ رکھے تھے کہ آپ کے ساتھ عمرہ کریں گے، آپ کے ساتھ سعی کریں گے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا کہ آپ کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اطمینان دلایا، حضور کو اطمینان ہو گیا. اور حضرت ام سلمہ نے حل بتایا کہ آپ ایسا کیجئے، اپنا احرام پہلے اتار دیجئے اور پھر جائیے ان کے درمیان. تو حضور نے اپنا احرام اتارا اور صحابہ کے درمیان تشریف لے گئے. جب صحابہ نے دیکھا کہ ارے حضور نے احرام اتار دیا، انہوں نے بھی اپنے اپنے احرام اتار دی. دیکھیے، ایک بیوی سے مشورہ کرنے پر، حالانکہ وہی نازل ہو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، مگر ایک بیوی کے مشورے سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اس سے معلوم ہوا بیوی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی فکر مندی کی بات ہو، غم اور تکلیف کی بات ہو، بیوی کو ضرور بتانی چاہیے. انشاءاللہ وہاں سے کوئی صحیح راستہ، اس کی ہدایت مل جائے گی. دیکھیے، حضور کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ کہ وہی نازل ہو کا زمانہ تھا وہی کے نزول کا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے جو راستہ بنایا ہے اس موقع پر، بیوی کے ذریعے سے بنایا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو، جو چیزیں تمہیں فکر مند کرنے والی ہوں، غم کی باتیں ہوں، اپنی بیوی سے آ کر وہ سارا دکھڑا سنا دیا کرو. کچھ نہیں تو کچھ دعا ہی کرے گی وہ کہ اللہ میرے شوہر کو صحیح رہنمائی فرما دیجئے، اس کی مشکل کو حل کر دیجئے، تو اس کی دعا اللہ سن لیں گے اور کوئی مشورہ بھی مل جائے گا. لہذا مشورہ کرنا بہت بڑی سنت ہے. شیطان کا کوئی مشیر نہیں تھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی یا تو اپنا شیخ بناؤ، شیخ بنانا فرض عین ہے، شیخ بناؤ، یا پھر اگر شیخ بنانے کی کسی کی وہ اس کی طبیعت ہی نہیں مانتی، تو فرمایا اس کے لیے بھی میں حل بتا دیتا ہوں کہ مشیر ہی بنا لے کسی کو، مشیر یعنی اس سے مشورہ لے لیا کرے. چلو بھائی شیخ نہ بناؤ، کیونکہ بحث کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، سنت غیر موقعہ ہے، سنت ہے وہ بھی غیر موقعہ نہیں، کہ اگر کسی نے نہ کیا تو گناہگار ہو گیا، سنت غیر موقعہ ہے، مگر بیعت سے برکت ہوتی ہے. سارے صحابہ نے سنت کو پورا کیا تو بیعت سے برکت ہوتی ہے، شیخ کو مرید سے، مرید کو شیخ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے. لیکن چلیے اگر کوئی کسی کی طبیعت اس طرف نہیں جاتی، تو کم از کم مشیر ہی بنائے وہ، یہ تو ضروری ہو کہ ہر چیز میں اس سے مشورہ کرے اپنے مشیر سے. تو شیطان کا کوئی مشیر نہیں تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہی قالت الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو اس نے انکار کر دیا. ابا واستكبر وكان من الكافرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا. اگر اس کا کوئی مشیر ہوتا، اگر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کرتا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، بتاؤ میں کیا کروں، تو وہاں سے کیا یہ مشورہ ملتا کہ نافرمانی کر اللہ تعالیٰ کی؟ چونکہ اس کا کوئی مشیر نہیں تھا، اس نے مشورہ ہی نہیں کیا، وہ بس بقول حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو مستقل ذات ہوتا ہے وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے. مستقل ذات بن گیا تھا وہ، کہ بس میں ہوں، مجھے کیا ضرورت کسی سے مشورے کی. تو فرمایا جو مستقل ذات ہوتا ہے وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے. یہ بہت پیارا ملفوظ ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا. مولانا ابراہیم بریالی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں معقولات کے استاد تھے، منطق فلسفے وغیرہ کی کتابیں پڑھاتے تھے. اب یہ کتابیں پڑھانے کی وجہ سے ان کے اوپر منطق اور فلسفے کا غلبہ ہو گیا تھا، لہذا عام بول چال میں بھی منطق کی اصطلاحات استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ سبزی لینے پہنچ گئے. سبزی بھی کون سی خرید رہے تھے؟ چقندر. کون سی سبزی؟ چقندر. تو جب اس کو دیکھا چقندر کو، تو چقندر میں پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، چقندر اتنا سا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ इसके अंदर मकसूद मकसूद बिल अर्ज ज्यादा है, मकसूद बिल दात कम है। यानी जो चीज हमें चाहिए वो तो इतनी सी है, और जो चीज फेंकनी होती है वो इतनी सारी है। ये और इस चीज को उन्होंने मंत्र की इस्तेमाल में बयान किया कि इसके अंदर मकसूद बिल अर्ज ज्यादा है और मकसूद बिल दात कम है। तो वो सब्जी वाला सुन रहा था, उसने कहा देखो मौलाना ने मुझे बदबाद कह दिया है। वो जो लोग खड़े हुए थे वो बुरा मान गया, उसने कहा देखो देखो मौलाना ने मुझे बदबाद कह दिया। तो इसलिए भाई याद रखिए, अवाम के सामने इल्मी इस्तेलाहात जब अहले इल्म मौजूद हो वहां तो आप इस्तेमाल कर लें, और उलमा के सामने कर लीजिए, मगर अवाम के सामने इल्मी इस्तेलाहात इस्तेमाल ना करें, और अगर करें तो उसकी तशरीह करें, सिर्फ इल्मी इस्तेलाहात कहकर ना गुजर जाएं बल्कि उसकी तशरीह कर दें, वरना आप भी बदलाव कहने वालों में शुमार हो जाएंगे। तो ये मशवरा बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी सुन्नत है, जो आजकल जिससे हमें हमारी महरूमी है। इसलिए उसका सही तरीका यही है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करके अपने दुनिया के भी मशवरे उसी से करें, और आखिरत के मशवरे भी उसी से करें, दीन के भी उसी से करें। हर चीज बस कल मैयते फी यदिल गसाल, क्यों भाई कल मैयते फी यदिल गसाल, जैसे नहलाने वाले के हाथ में मैयत होती है, मुर्दा होता है, वो जैसे चाहे उसको फेरता है, करवट देता है, नहलाता है। या कसौ भी फी यदिल गसाल, जैसे धोबी के हाथ में कपड़ा हो, वो जैसे चाहे उसको मारे, जैसे चाहे उसको निचोड़े, बस ऐसे ही हम अपने शेख के हाथ में बन जाए, तब तो फायदा है, वरना बेकार है अल्लाह वालों के पास जाना, कोई फायदा नहीं। जो अपने मुस्तकिल बिजात बने हैं उसकी मशवरा कुछ उसकी उसके आगे बयान सुनते हैं आकर, और वो कहता है ये करो करते अपनी मर्जी से, तो ऐसे लोगों को नदामत होगी। इस्तरशदुल आकिल तरशदु, तुम अल्लाह वाले से मशवरा करो तो तुम हिदायत पा जाओगे। वला ताहतू फतन दमू, उसकी नाफरमानी मत करो, उसके इरशादात के खिलाफ मत चलो, वरना तुम्हें नदामत होगी, नदामत का सामना करना पड़ेगा। ये हुजूर फरमा रहे हैं हदीस शरीफ में। और मशवरा ना करना ये शैतान की खामी है। शैतान के अंदर जो खामियां थी उसमें से एक खामी ये भी थी कि ये हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुजद्दिदुल मिल्लत ने, कि उसके अंदर एक खामी ये भी थी कि उसने मशवरा नहीं किया, मुस्तकिल बिज़ात बन गया। अब मैं आपको एक इंतहाई 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 अहम मलफूज मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का सुनाता हूँ, जो मुझे आज कुछ देर पहले वहां कमरे में याद आया। अब आप भी सुन लीजिए, चंद लोग मौजूद थे मैंने उनको सुना दिया, अब आप भी सुन लीजिए। इंतहाई 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 काम का मलफूज है ये। फरमाया कि देखो जब एक मुसाफिर सफर करता है और ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में जब रवाना होती है तो स्टेशन आते हैं, स्टेशन पहला स्टेशन जब आता है वो देखता है लाहौर जा रहा है तो अब हैदराबाद आ गया, अब इसके बाद जब ट्रेन चली तो वो कहता है अब रोहड़ी पे जाके रुकेगी आधे घंटे रोहड़ी जंक्शन पे, और उसके बाद हैदराबाद आएगा और फिर पंजाब शुरू हो जाएगा रहीम यार खान, और उसके बाद और मुल्तान वगैरह, इस तरह स्टेशन आते रहते हैं और वो देखता रहता है, और उसको पता चलता रहता है कि अब मेरी मंजिल इतनी दूर रह गई है। स्टेशनों को देख के उसको अंदाजा हो जाता है कि अब मंजिल इतनी दूर रह गई, अब मंजिल इतनी दूर रह गई, क्योंकि ये स्टेशन आ चुका है, अब जब ये स्टेशन आ गया है तो मंजिल अब इतनी दूर है। ये होता है कि नहीं होता? और अगर ट्रेन चली और स्टेशन कोई और आ गया तो उसको फिक्र होती है, अरे ये कौन सा स्टेशन आ गया, इसका मतलब है मैं गलत गाड़ी में बैठा हूँ, तो गाड़ी तब्दील करने की फिक्र करता है। बस समझ लीजिए अल्लाह वालों के पास या अल्लाह वालों के गुलामों, मैं भी शामिल हो जाऊं था, मैं अल्लाह वाला तो नहीं हूँ मगर गुलाम तो हूँ अल्लाह वालों का, लिहाजा सुन लीजिए इस बात को, अल्लाह वालों के पास आना जाना या अल्लाह वालों के गुलामों के पास आना जाना, इसके बाद आप ये देखिए कि कौन सा स्टेशन आया, नमाज पढ़ने का स्टेशन आ गया, कानों की हिफाजत का स्टेशन पे हम पहुंच गए, अब हम कानों की हिफाजत कर रहे हैं, जबान की हिफाजत का स्टेशन आ गया। ये स्टेशन देखिए कि कौन कौन से स्टेशन पे हम पहुंचते जा रहे हैं, और अगर गाड़ी गलत है, ये स्टेशन नहीं आ रहे, ये स्टेशन हम नहीं देख रहे, तो आप फिक्र कीजिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये स्टेशन नहीं आ रहा है। खाली आना जाना थोड़ी काफी है, लिहाजा ये स्टेशन देखिए जैसे मुसाफिर देखता है और मंजिल का अंदाजा लगाता है। कानों की हिफाजत का स्टेशन आ गया, जबान की हिफाजत का स्टेशन आ गया, हम जबान की हिफाजत कर रहे हैं। सबसे आखिर में जाकर निगाहों की हिफाजत का स्टेशन आता है, और इसके बाद अल्लाह का की मंजिल आ जाती है। देखिए मैं आपको अलामात बता रहा हूँ, सबसे पहले नमाज, फिर सुन्नत, इत्तेबाए सुन्नत का स्टेशन, फिर नमाज का स्टेशन, फिर कानों की हिफाजत का स्टेशन, जबान की हिफाजत का स्टेशन, हाथ की हिफाजत, हाथों पैरों की हिफाजत का स्टेशन, और फिर आंख की हिफाजत का स्टेशन, और फिर अल्लाह ताला। क्यों, मैं मौलाना रूम की का शेर पेश कर रहा हूँ, गर्ज सूरत गुजरी ए दोस्ता। देखिए मौलाना रूम क्या फरमाते हैं, ए मेरे दोस्तों, अगर सूरतों के अगर हसीन सूरतों के आजमाइश से तुम निकल गए, इसकी आजमाइश से तुम पार हो गए, गुल सितानस गुल सितानस गुल सितान, बस 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 बस, अगर तुम सूरतों के इम्तिहान से कामयाबी से निकल गए, हसीन सूरतें सामने हैं और तुम अपनी नजर बचा लेते हो, तुम अपना दिल भी बचा रहे हो, नजर भी बचा रहे हो, बस समझ लो गर्ज सूरत गुजरी ए दोस्ता, इन सूरतों के इम्तिहान से तुम आफियत गुजर गए, तो गुल सितानस गुल सितानस गुल सितान, बस फिर अल्लाह के कुर्ब का गुलिस्तान ही गुलिस्तान है। तीन दफा फरमा रहे मौलाना रूम, गुल सितानस गुल सितानस गुल सितान, अरे कामयाब हो गए तुम, बस अल्लाह की कुर्ब का गुलिस्तान ही गुलिस्तान है, गुलिस्तान ही गुलिस्तान है। बस ये आखिरी स्टेशन है नजर की हिफाजत, अगर ये आ गया, बस आप जान लड़ाकर नजर की हिफाजत कर ले, और फिर आपका अगला स्टेशन कौन है, मंजिल है, स्टेशन नहीं होगा, फिर मंजिल आएगी, और मंजिल अल्लाह ताला है, हम सब की मंजिल अल्लाह ताला है। अरे दोस्तों जान लड़ा दीजिए, मौलाना रूम फरमाते हैं, क्या प्यारा शेर है मौलाना रूम का रहमतुल्लाह अलैह, ऐ के सबरत नेक और फर्जंद दोसन, अरे जालिम तू लाहौर चला जाता है, पिंडी चला जाता है, पिशावर जाता है, या किसी और मुल्क में जाता है, तुझे बीवी बच्चे याद आते हैं, बीवी बच्चे तेरे अपने शहर में है जहाँ तू रहता है, जहाँ तेरा घर है, दूर जाकर तुझे बीवी बच्चे याद आते हैं, जैसे ही उनकी याद आती है तू बेचैन हो जाता है कि मुझे बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, हाय मेरा वो बच्चा जिसको मैं अपनी गोद में खिलाता हूँ वो पता नहीं किस हाल में होगा, ऐ के सबरत नेक अज फर्जन दोसन, अरे बीवी बच्चों से दूर होकर तुझे खबर नहीं आता, सबर क्यों दारी रब्बे दिल मिनन, अल्लाह से दूर होकर तू इत्मीनान से बैठा हुआ, क्यों तुझे बेचैनी नहीं होती कि मैं अल्लाह से क्यों दूर हूँ, क्यों मैं अल्लाह से करीब नहीं हो रहा, क्यों अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की दोस्ती मुझे नहीं मिल रही। हाय क्या प्यारा शेर है मौलाना रूम का, ऐ के सबरत नेक फर्जन दोसन, ऐ तुझे बीवी बच्चों से तुझे दूर रहना मुश्किल हो जाता है, अल्लाह से दूर होकर तू मुतमईन है, आराम से बैठा हुआ है, गुनाहों के मजे ले रहा है, तुझे ये फिक्र ही नहीं कि मैं किस शैतान के जाल में फंसा हुआ हूँ। अरे दोस्तों जल्दी कीजिए, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का कि हम अल्लाह से दूर होकर हमें चैन और सुकून है, बीवी बच्चों से दूर होते हैं तो बेसब्रे हो जाते हैं, अरे अब बेसब्रे क्यों नहीं है हम, जब अल्लाह से दूर होकर क्यों हमें सुकून से हम जिंदगी गुजार रहे हैं इन गुनाहों में रहकर। सरकार तो अब शेर सुन लीजिए, सरकार तो उम्मत की बख्शिश के लिए रोए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो तो रातों को उठ के रोते थे, किसके लिए, हमारे लिए, कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा। सरकार तो उम्मत की बख्शिश के लिए रोए, उम्मत है कि हंस हंस के जीती है गुनाहों में है। वो तो हम सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हाय हाय हाय, गरना होता आप सैयद नफीस शाह साहब का क्या प्यारा शेर है जो हम दुरूद शरीफ में भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ के जिक्र में, गरना होता आम ना जाया खलकत का गम खाने वाला, उम्मत मीठी नींद न सो खलकत मीठी नींद न सोती, صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم میٹھی نیند بھی نہ سو رہے ہوتے, دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے. جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہتے اور زیادہ ہو جاتے. ان کی برکت سے تو ہم آج راتوں کو میٹھی نیند سوتے ہیں اور ان کی سنت پر چلتے ہوئے شرم آتی ہے, ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے جن کی برکت سے آج ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں. گر نہ ہوتا عام نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا, خلقت میٹھی نیند نہ سوتی. انہوں نے اپنی میٹھی نیند کو ایک طرف رکھ کے ہمارے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کی, رو رو کر دعائیں کی, حتیٰ تورمت قدماہ, یہاں تک کہ حضور کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا کھڑے کھڑے نماز میں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, امت ہے کہ ہنس ہنس کے, سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے, امت ہے کہ ہنس ہنس کے جیتی ہے گناہوں میں. ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہنسنے پر بھی, اللہ کے فرما بردار بندے جب ہنستے ہیں اللہ کو پیار آتا ہے. جیسے باپ کے فرما بردار بیٹے جب ہنس رہے ہوں تو باپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے پیارے اچھے بیٹے ہیں, لائق بیٹے ہیں, اچھا ہے, خوش ہو رہے ہیں. ان کو خوش دیکھ کر باپ بھی خوش ہوتا ہے. اور جو نافرمان بدماش بیٹے ہوتے ہیں اور وہ جب ہنس رہا ہو یا ہنس رہے ہوں تو باپ ان کو دیکھ کے ناراض ہوتا ہے اور ان کی خوشی باپ کو اور زیادہ چبھتی ہے کہ ظالم بدماش ایک تو میرا کہنا نہیں مانتے اور ہنستا بھی ہے, اس کی ہنسی بھی باپ کو اچھی نہیں لگتی. تو نافرمانوں کا ہنسنا اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے, اور فرما برداروں کے ہنسنے سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے میرا پیارا فرما بردار بندہ ہے, خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ جلد سے جلد ہمارے سارے اسٹیشن جو اللہ کے راستے سے آتے ہیں اللہ ہمیں جلدی سے جلدی نصیب فرما دیں, ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں. ارے بھائی نہیں آ رہے وہ اسٹیشن, کہاں آ رہے ہیں؟ کانوں کی حفاظت کا, ہاتھوں کی حفاظت کا, اتباع سنت کا اسٹیشن, نماز کی پابندی کا اسٹیشن, کہاں آ رہے ہیں اسٹیشن؟ ارے سوچے تو صحیح ہوں, اگر نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے ہم منزل سے دور ہیں. آپ گاڑی بدلیے. شیطان ہی برادر تشکیے بابا نشین, مولانا روح فرماتے ہیں ارے جلدی سے آ رہے بھائی, اگر تم منزل تمہاری منزل کوئی دوسری آ رہی ہے, دوسرے اسٹیشن آ رہے ہیں, اب تو دوسرے اسٹیشن آ رہے ہیں, گانوں کا اسٹیشن, بدنگری کا اسٹیشن ہے, غیبت کا اسٹیشن, دل میں گندے خیالات پکانے کا اسٹیشن, پیروں سے غلط جگہ جانے کا اسٹیشن, ہاتھوں کو غلط استعمال کرنے کا اسٹیشن, پھر آخر میں جو آخری منزل ہے وہ جاننا میں یہ آئے گا. تو جلدی سے گاڑی بدلیے, جلدی گاڑی بدل دیں. ہی برادر کشتی بابا نشیں, مولا روم فرماتے ہیں ارے بھائی جلدی سے تم اپنے بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ, اپنے شیخ کی کشتی میں بیٹھ جاؤ, جلدی سے گاڑی بدل دو. کیوں بھائی بدلیں گے گاڑی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب, مجھے بھی عمل سب سے زیادہ, آپ سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سارے اسٹیشن اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے, اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, اے اللہ گناہ چھوڑنے کی ہمت نصیب فرما دیجیے, اے اللہ نفس اور شیطان کو, اے اللہ ان کی غلامی سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دیجیے, اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجیے, اے اللہ بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دیجیے, بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار نصیب فرما دیجیے, اے اللہ جنہوں نے امتحان دیے ہیں اے اللہ کالجوں میں, یونیورسٹی میں, اسکولوں میں, اے اللہ ان سب کو کامیاب فرما دیجیے, اے اللہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دیجیے, اے اللہ آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرما دیجیے, اے اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرما دیجیے, آخرت میں بھی کامیاب فرما دیجیے, اے اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے, آپ ہمارے ہو جائیے, اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا عظیم جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے والدین کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتے داروں کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. صلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.